اب آگے ان مسلمانوں کی بات جن کے ظاہر ہے کافر رشتے دار تھے اور کفر پہ ہی قائم رہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تتخذوا, نہ تم بناؤ, آباءکم, اپنے آبا کو, اپنے باپوں کو, و اخوانکم, اور اپنے بھائیوں کو, اولیاء, دوست. کون سا دوست؟ ایسا دوست کہ جو دلی دوست ہو, جو رازدار ہو, یعنی جس کے پاس مسلمانوں کے راز بھی آپ دیں, وہ ایسا دوست نہ بناؤ. یہ نہیں کہا گیا کہ ان کے ساتھ بات ہی نہیں کرنی, ان کے ساتھ آپ نے کبھی کوئی تعلقات نہیں رکھنے, یہ نہیں کہا گیا, بلکہ دوست نہ بناؤ, یعنی ان کو رازدان نہ بناؤ. آگے ایک شرط بھی ہے, انہیں تحب الکفر, اگر وہ ترجیح دیں کفر کو, علی ایمان, ایمان پر. اور یہ بات کب کہی جا رہی ہے؟ میں نے بتایا تھا سورہ توبہ آخری کی صورتوں میں سے ہے. یہ شروع میں نہیں کہا جا رہا کہ بھئی آپ نے نہیں ان سے بات کرنی, آپ نے ان کو, یا آپ نے ان کو اولیاء نہیں بنانا. سوری, بات کرنے کی تو کبھی بھی نہیں بات آئی, آپ نے ان کو اولیاء نہیں بنانا, یہ نہیں شروع میں کہا گیا. اب آخر میں آگے کہا گیا کہ اتنے سالوں تک ان کو دعوت و تبلیغ کا کام کیا گیا ان کے اوپر, لیکن پھر بھی یہ کفر کو ترجیح دیتے ہیں ایمان پہ, اور کفر سے ہی ان کا لگاؤ ہے, اور کفر میں ہی ان کا دل لگتا ہے. تو اب آپ نے ان کو اولیاء نہیں بنانا. اس آیت کو پڑھنے کے بعد کوئی گنجائش نہیں نکلتی تھی کہ وہ جو ہے نا اب اس کے بعد بھی ان کو اپنے اس طرح سے ہمراز بنائیں, کیونکہ دیکھیں ایمان والے کی اور کافر کی جو ہے نا جو پرائیورٹیز ہوتی ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے, سوچ ڈفرینٹ ہوتی ہے, زندگی کا وے آف لائف ڈفرینٹ ہوتا ہے, مقصد ڈفرینٹ ہوتا ہے, اس ساری ایکٹیویٹیز ہی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اب جب کسی کو اس طرح سے اولیاء بنا لیا جائے گا تو ظاہری بات ہے اس کے دین سے کوئی امپریس ہو سکتا ہے, امپریس نہ بھی ہو کوئی, کہیں نہ کہیں جا کے اپنے دین میں کمزوری آ سکتی ہے یا اس کی طرف میلان ہو سکتا ہے. تو اس لیے کہا گیا کہ نہیں اب نہیں, جو تو جس کو تو صرف یہی رشتے پیارے ہیں اور یہی ان کی فرسٹ پرائیورٹی ہے اور دین اس کے لیے سیکنڈری چیز ہے, وہ تو ظاہر ہے انہی کے ساتھ پھر رہے گا, لیکن جس کے لیے فرسٹ پرائیورٹی دین ہے, اس کی ہر چیز فی سبیل اللہ ہے, اہم ترین چیز اس کے لیے ایمان ہے, سب سے پریشیس چیز, تو اس کے تعلقات بھی, ریلیشن شپس بھی, اس کی دلچسپیاں بھی, اس کی پرائیورٹیز بھی, سب اس کے گرد گھومتی ہیں کہ اللہ کو کیا پسند ہے. اب یہ ایک چیز دے دی گئی, ایک اس وقت اینڈ میں آ کے کرائیٹیریا دے دیا گیا کہ دیکھو اب نہیں, اب بس, اب نہیں تم کنٹینیو کر سکتے. اب کیا دیکھیں یہاں پہ ایک بات سمجھ لیں کہ یہ اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بالکل, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے ساتھ بالکل بات نہیں کرنی, یہ نہیں. اس لیے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر جو تھی وہ ان کی ماں ان کے پاس آئیں اور وہ مشرکہ تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس میری ماں آئی ہیں اور وہ اسلام سے اعراض کرنے والی ہیں, کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. تو یعنی صلہ رحمی کرنے کا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کوئی نیک سلوک ہی نہیں کر سکتے. اسی طرح یہ بھی ہے اس کے اندر کہ جن مشرکین نے مسلمانوں کے ساتھ نہ قتال کیا ہے نہ کوئی ظلم کیا ہے, ان کے ساتھ بھی نیک سلوک کرنا جائز ہے. اس لیے کہ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8 میں ہے کہ جن لوگوں نے دین میں تم سے جنگ نہیں کی اور تمہارے گھروں سے نہیں تمہیں نکالا, اللہ تم کو ان کے ساتھ نیکی کرنے سے اور انصاف کرنے سے نہیں روکتا. تو ایسے لوگوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح جو تجارتی ٹریڈ کے جو ڈیلنگز ہیں یا معاہدے ہیں یا یہ بھی ان کے ساتھ کر سکتے ہیں. آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جب حضرت سارہ کے ساتھ ہجرت کی تھی تو ایک بستی میں رہتے, ظالم بادشاہ تھا اس نے پھر حضرت ہاجرہ کو تحفے کے طور پہ دیا تھا, تو انہوں نے تحفہ قبول کر لیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک بکری ہدیے میں دی گئی تھی جو زہر آلود تھی, اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کافر بادشاہ نے ایک سفید خچر ہدیے میں دیا تھا, ایک چادر پہنائی تھی. تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدیے قبول کیے تھے, یہ بخاری میں باب اس کا قبول الہدیہ من المشرکین, تو وہ آپ چیک کر سکتے ہیں. تو کفار اور مشرکین سے دوستی, اولیاء والی دلی دوستی اور محبت کرنا منع ہے. हाँ उनके साथ नेक सलूक करना, उनसे तहाइफ लेना और उनको तहाइफ देना, उनसे कर्ज वगैरह लेना या खरीदो फरोख्त करना, ये सब मामला जायज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक यहूदी के पास जीरा गिरवी रखी थी और उसे कुछ सामान दिया था। तो इससे हमें पता चलता है कि कौन सी चीज जायज है। तो हम बिल्कुल एक आयत को लेकर, और अभी कोई मुसलमान हो मसलन, तो हम कल को जाके उसको कहें देखो तुमने सूरह तौबा की आयत देखी, अब बस तुमने नहीं इनको अपनाया, अब बाप को और अपने भाइयों को दोस्त नहीं बनाना, अगर तुमने दी ना इनको तरजीह तो देखना फिर तुम, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, और देखो ये कुफर पे हैं और ईमान को इन्होंने छोड़ा हुआ। ऐसे नहीं आप कर सकते, इसलिए कि आप, मैंने आपको बताया था कि इस सूरत को बहुत ज्यादा, इसकी आयात को मिसकोट किया जाता है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इनको बयान किया जाता है। तो ये अब आप देख लें कि ये एंड के जमाने की बात हो रही है, शुरू में ये अहकाम ऐसे नहीं आ गए थे। तो अब उसमें आप किसी को, अभी वो नया मुसलमान हुआ और उसी को जाके ये कहना शुरू कर दे तो ये सही नहीं है। नूह अलैहिस्सलाम को कब कहा था कि अब ये आपका बेटा आपके अहल में से नहीं है, जब 950 साल नूह अलैहिस्सलाम ने तबलीग कर ली हुई थी तब कहा था अल्लाह ताला ने, ठीक है। तो इस चीज को ये पहले दिन ही नहीं इम्प्लीमेंट, ये 23 साल के बाद ये आए थे, यानी अब आ रहे हैं 23 साल की मेहनत और कोशिश और तबलीग के बाद, तो हम उसको पहले दिन इम्प्लीमेंट ना करें। अमई यतवल्लाहु मिनकुम, और जो कोई दोस्त बनाएगा अभी तुम में से इनको, यानी ऐसी दोस्ती जिसकी वजह से फिर इस्लाम को खतरा हो, क्योंकि देखिए जैसे हातिब इब्ने बलता, जब उन्होंने, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के लिए जाना था, उनको पता चल गया, उन्होंने मुख्तसरन आपको बता देती हूँ कि जासूस, यानी जासूसी एक तरह से कर दी कि एक पेपर पे लिख के मुशरिकीन को ये इत्तला देने की कोशिश की कि मुसलमान हमला करने वाले हैं, और वो चीज पकड़ी गई, ये एक्सपोज हो गया, तो बताया गया कि नहीं आप उनको औलिया नहीं बना सकते। उन्होंने इसलिए किया था कि उनकी फैमिली वहां पे थी, उनको ये था कि अगर मैं ये पहुंचा दूंगा तो हो सकता है काफिर मेरी फैमिली के साथ अच्छा सलूक करें वहां पे। तो ये एक एग्जांपल आपके सामने आ गई। तो ऐसी कोई भी चीज जिससे इस्लाम को कोई नुकसान पहुंच सकता हो या कुछ है, ऐसी दोस्तियां ना करो। और उलाइका हुमुल ज़ालिमून, जो फिर भी दोस्ती करेगा इनके साथ ऐसी, तो फिर वो ज़ालिमों में से है। यही तो फिर जुल्म है ना, कि काफिर आबाओ इजदाद की खातिर, काफिर भाइयों की खातिर अल्लाह और रसूल को भी पीछे कर दिया जाए, किसी तरह भी अल्लाह रसूल को पीछे नहीं कर सकते किसी की भी रिश्तेदारी में, किसी की भी दोस्ती में। मक्का में रहने वाले मुसलमानों से तो ये था, क्योंकि उनके तो काफिर जाहिर वहां पे थे और ये रिश्ते उनके पैरों की बेड़ियां बन चुके थे। हर इंसान अपने रिश्तेदारों और इनके साथ उसका ताल्लुक होता है, लेकिन यहाँ पे बता दिया गया नहीं, मोहब्बतों का भी इम्तिहान अल्लाह ताला लेता है जिससे मोहब्बत ज्यादा है। और यहाँ पे तो अब अल्टीमेट आयत आ गई, फैसला कुन आयत आ गई है, ये तो ये जो अगली आयत है बहुत जबरदस्त आयत, बहुत ही हमारे लिए तो कान खोल देने वाली आयत है। इसको हाईलाइट कर लें, खोल कह दीजिए, हमने आपको नंबरिंग कराऊंगी, आप नंबर करते जाएंगे। इनकाना, अगर हैं, आबाउकुम, नंबर वन तुम्हारे बाप, यानी माँ बाप दादा ये सारे आबाई हो गए, अबाउजदाद, व अबनाउकुम, और तुम्हारे बेटे, नंबर टू, नंबर थ्री, व इख्वानुकुम, और तुम्हारे भाई, नंबर फोर, व अजवाजुकुम, और तुम्हारी बीवियां, या औरतें तो उनके लिए शौहर हो गए, ज़ौज उसके लिए वो होता है, वो उसके लिए वो, व अशीरतुकुम, और तुम्हारे खानदान, तुम्हारी फैमिली, कजन, एक्सटेंडेड फैमिली, चचा पुप्पी, ये वो कुंबा कबीला, ठीक है, जिनकी इंसान को बड़ी फिक्र होती है कि ये नाराज ना हो जाए और ये बस राजी रहे और इनकी सपोर्ट मुझे रहे। और जाहिर है वह अम्वालुम, और अम्वाल, अम्वालुम लिख तरफ तुमूहा, ऐसे माल जिनको कमाया तुमने। ये क्यों कहा गया कमाया तुमने, सिर्फ माल भी कह दिया जा सकता। देखें जो एक तो माल वो भी हो सकता है ना जो किसी को ऐसे ही मिल गया, मसलन विरासत में मिल गया या किसी जगह से मिल गया माले मुफ्त, वो भी हो सकता है। एक इंसान ने अपनी मेहनत की कमाई की, अपनी हाथों की कमाई जिसको कहते हैं, वो देखा है इंसान कितनी प्यारी होती, इसलिए हम बार बार फिर कहते भी है ना, ये जब बच्चे कहीं पैसे जाया करें तो इंसान कहता है یہ پیسے ضائع نہ کرو، یہ میری بڑی محنت کی کمائی ہے، یہ میں نے بڑی رات دن کر کے خون پسینہ ایک کر کے میں نے یہ کمایا ہوا. تو وہ پیسے کا انسان کو درد ہی بہت ہوتا ہے، اس کی بہت انسان کو بہت پیاری ہوتی ہے وہ کمائی. تو یہ نمبر سکس ہے. نمبر سیون، وہ تجارت ان تخشون کا سادہ، اور تجارت تم ڈرتے ہو اس کے گھاٹے سے. یہ نمبر سیون ہے، جس تجارت کے میں گھاٹے کا ڈر ہو کہ ہائے میرا بزنس ڈاؤن نہ چلا جائے، اے اب گاہک نہیں آ رہے، اے اب مندا پڑ رہا ہے، اتنی کمائی نہیں ہو رہی. اب ایسی تجارت کے لیے بھی انسان کو کتنی محنت کرنی پڑتی، کیونکہ کہیں کساد نہ ہو جائے نا، کہ وہ اس سے غافل نہیں رہ سکتا. تو یہ بھی بڑا پیارا ہوتا ہے پھر، کیونکہ انسان کا سرمایہ لگا ہوتا ہے نا، اس کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے اس میں. وہ مساکن اور گھر، تر دونا ہو تر دونا، تم پسند کرتے ان کو، یعنی ایسے گھر جن کو تم پسند کرتے. یہ نمبر ایٹ ہوگا. وہ گھر جو پسند کرتے ہو کا مطلب کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی ایسا گھر ہوتا ہے وہ نہ پسند ہو، لیکن ایک گھر ہوتے نا بڑے چاؤ سے آپ نے بنوایا گھر، پھر اس کو سجایا، پھر اس میں ہر اپنی پسند کی چیز لا لا کے دنیا جہاں سے اکٹھی کر کے رکھی ہوئی ہے. اب وہ گھر آپ کو اتنا پیارا ہے، بس آپ اس گھر کو سجاتی سنوارتی رہتی ہیں ہر وقت، وہ یعنی اس کے پر بڑی آپ یعنی آپ کی بڑی محنت لگی ہوئی بھی ہے اور بڑا آپ کو پسند ہے وہ، اور بس اسی کے اوپر سوچتی رہتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ گھر میں کیا پروجیکٹ کیا جائے، کس طرح اس کو اور بہتر کیا جائے، کس طرح اس کو اور خوبصورت بنایا جائے. تو وہ بڑے پسند کے گھر ہے نا، بڑے اپنے اس سے چاؤ کے ساتھ ان کو سجایا سنوارا ہوتا ہے. احب الیکم، زیادہ پیارے ہیں تمہاری طرف. کیا زیادہ پیارے ہیں؟ یہ ایٹ چیزیں، نمبرنگ اب آپ نے کر لیا نا، یہ آٹھ چیزیں زیادہ پیاری ہیں تمہیں، کس سے؟ من اللہ، اللہ سے، ورسول ہی اور اس کے رسول سے. اور اگین پھر آ گیا وہی لفظ، اس لیے میں نے آپ کو شروع میں سمجھا دیا، وجہاد فی سبیلی ہی اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے. اگر تمہیں یہ آٹھ چیزیں زیادہ پیاری ہیں ان تین چیزوں سے، کون سی تین چیزوں سے؟ اللہ، اس کا رسول اور جہاد فی سبیل، ان تین چیزوں سے زیادہ تمہیں، ان آٹھ میں سے چلو کوئی ایک ہی چیز ہو سکتی ہے جو بہت ہی کسی کو پیاری ہو، مثلا کسی کو گھر ہی، بس اس کی تو زندگی گھر رہنا، اس نے تو بس گھروں کو ہی اپنی زندگی قربان کر دی ان کے پیچھے، یا کوئی اس کے رشتے دار جو ہیں یا اولاد جو ہے، بس وہ اپنے آپ کو جیسے ان کے اوپر ہی لٹا چکی ہے، اس نے اپنی زندگی ان کے اوپر لگا دی. یا کسی کا کیریئر ہے، اب آپ تجارت کے اندر آپ جاب بھی لے سکتے ہیں اور تجارت ٹریڈنگ مطلب بزنس بھی لے سکتے ہیں، دونوں چیزیں اس میں آ گئی. بزنس والے کا بھی دیکھیں، ہر وقت بزنس کا دھن سوار رہتی ہے نا، دن اور رات اس کے اندر ہی دماغ لگا رہتا ہے. تو یہ آٹھ سمجھ لیں ایک ویکنس ہے انسان کی، کمزوریاں. رشتے بھی انسان کی کمزوری ہوتی ہیں، ان میں بچوں میں بچے بہت زیادہ کمزوری ہوتے ہیں، اور کہیں اور بھی کمزوریاں ہیں، یہ ساری کسی کے لیے کوئی ہو سکتی، کسی کے لیے کوئی ضروری نہیں ساری آٹھ ہی ٹاپ پہ ہوں، ان میں سے کوئی نمبر ون پہ اور کوئی نمبر ٹو پہ اور کوئی نمبر تھری پہ بھی ہو سکتی ہے اس طرح. مگر ان شارٹ یہ آٹھ تمہیں اگر اللہ، اس کے رسول اور جہاد سے زیادہ ہیں عزیز، زیادہ تمہیں یہ پیارے ہیں، زیادہ ان سے محبت ہے، تو کیا کرو، کیا ہوگا پھر؟ فتح ربسو، انتظار کرو پھر. اللہ اکبر، کس چیز کا؟ حتی یاتی اللہ بی امری، حتی کہ آ جائے اللہ کا فیصلہ، اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، اللہ اپنا فیصلہ لے آئے. اور یہ فیصلہ کون سا ہے؟ کوئی عذاب کا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے، تو دنیا میں بھی یہ چیزیں چھن سکتی ہیں، یہ کوئی دنیا میں ان کے اوپر کوئی ایسا وبال اللہ تعالیٰ لا سکتا ہے، کوئی ان کی طرف سے ہی کوئی ایسی تکلیف آ سکتی ہے، یعنی اللہ کوئی فیصلہ لیا ہے. اچھا اب دیکھ لیں آپ کہ یہ محبتیں ایک ترازو میں رکھ دی کہیں، یہ ترازو آپ انسان اپنے یعنی ایک ذہن میں ایک ترازو بنا لیں، آٹھ چیزیں ایک طرف رکھیں اور تین یہ جو محبتیں ہیں یہ ایک طرف رکھیں، ہر ایک اپنے دماغ میں ایک ترازو رکھیں، اسکیل ایک بنا لیں. اب ان میں کون سا پلڑا بھاری ہے، کون سا اسکیل ہے جو زیادہ بھاری، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فتح ربسو، इतनी बड़ी धमकी है ना, ये नहीं कहा गया कि फिर अजाब आएगा तुम्हारे ऊपर, ये भी तो कहा जा सकता था, और आयतें भी तो इस पे आती हैं। नहीं, तरबुस कहा गया, इंतजार करो। ये ऐसे ही है जैसे आपने देखा बच्चों को माएं कई दफा कहती, अब तुमने ये किया ना, जरा ठहर जाओ, आने दो अपने अब्बा को। अब वो आने दो अपने अब्बा को, वो बच्चा जो है ना उसका दिल तो वैसे ही बैठ जाएगा, वो अब्बा ने आके जो करना है वो तो बाद की बात है, उससे पहले ही उसका दिल ऐसे मुट्ठी में आ जाता है कि अब बस कुछ हो गया, अब बस अब ठहर जाओ तुम, बस आने दो, बस अब देख लो, अब तुम वेट करो, अब पता चल जाएगा तुम्हें। तो वो क्या होता है, वो एक बहुत बड़ी धमकी होती है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज से इंसान को डराया जा रहा है कि ये नहीं कहा गया कि क्या आएगा, बस इंतजार करो, फिर तुम देखो कि तुम्हारे साथ होता क्या। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन मा तूबु इलैह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब तुम बे आईना यानी तिजारत की एक किस्म होती है उसको इख्तियार कर लोगे और गायों की दुमे पकड़ कर खेती बाड़ी पर राजी हो जाओगे, यानी गायों की दुमे पकड़ के क्या मतलब है, उस जमाने में ये बैलों से ही जो किया जाता था ना खेती बाड़ी, यानी उसमें ही लग जाओगे, हम जमीन की उसमें ये भी एक अर्निंग की यानी अपनी कमाईयां करने में या तिजारत भी कमाई है, और जिहाद छोड़ दोगे तो अल्लाह तुम पर ऐसी जिल्लत मुसल्लत कर देगा जिससे तुम तब ही निकल सकोगे जब तुम दीन की तरफ वापस पलटो। तो जब तक तुम उसमें से नहीं निकल सकोगे ऐसी जिल्लत में से, जब तक तुम दीन की तरफ वापस नहीं पलट जाते। इतना बड़ा है जिहाद की सबीलिल्लाह को छोड़ना, इतनी बड़ी जिल्लत है इसके अंदर, जिल्लत मुसल्लत तो हुई भी है। नहीं, यहाँ पे अब क्या बता दिया गया, इम्तिहान के पर्चे बता दिए गए, ये पर्चे हैं, ये आपके इम्तिहान है। ये नहीं कहा गया आपको कि आप इनसे मोहब्बत नहीं कर सकते, ये बात याद रखें। एक इंसान के दिल में अल्लाह ताला नहीं डाली हुई है, एक फितरी मोहब्बत है, बच्चों की भी मोहब्बत है, शौहर की भी मोहब्बत है, बहन भाइयों की भी मोहब्बत है, खानदान की भी है, और अगर ना ये मोहब्बत हो इसकी तो मोहब्बत को बल्कि कहा गया है कि वालदैन के साथ ये सलूक करो या रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करो, और माल कमाने का भी उसको भी ऐन इबादत कहा गया। फिर क्या है? आप जाहिर है घर बनाएंगे भी, उसके अंदर रहना है तो घर को बनाना भी होगा, तो फिर क्या चीज है जो गलत है। बात यह है कि जब ये मोहब्बतें इतनी अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर जाएं कि अल्लाह और उसके रसूल अब जिहाद से भी ज्यादा ऊपर हो जाएं, तो फिर है तुम्हारे लिए वार्निंग। बिल्कुल ऐसे ही कैंसर क्या चीज है, कि आपकी बॉडी में ये जो जितने सेल्स हैं, जब ये किसी ऑर्गन के भी वो सेल्स बेतरा बढ़ना शुरू हो जाए, आउट ऑफ कंट्रोल ही बढ़ना शुरू हो जाए, वो कैंसर बन जाता है। कोई भी चीज जब अपनी लिमिट में रहे ना तो तभी ठीक होती है। जब ये मोहब्बतें इतनी बढ़ जाएं, इनका ये काम नहीं, इनके ये चीज नहीं है कि ये इनके लायक नहीं है कि ये इतनी बढ़ जाए कि बस अल्लाह के हुक्म की भी परवाह नहीं रहे, रसूल की बात की परवाह नहीं है, दीन की कोई परवाह नहीं है, बस इन मोहब्बतों में ऐसे हैं कि अब इनके सामने मैं क्या बोलूं, और बच्चों को क्या कहूं, मैं इनको क्या कहूं, और बच्चों को भी तो राजी करना, हाय मेरे बहन भाई नाराज हो जाएंगे, हाय अम्मी अबू नाराज हो जाएंगे, अब क्या करूं, मेरी जॉब भी तो है ना, अब क्या करूं, घर को भी तो टाइम देना। अगर ये इतने ही तुम्हारे लिए अजीज हो गए हैं, लिस्ट हमारे सामने बिल्कुल, इसमें तो कोई इतनी एक्सप्लेन करने की भी बात नहीं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी जिंदगी थी, ऐसा नहीं था कि वो अपनी फैमिली को कभी टाइम नहीं देते थे, ऐसा नहीं था अपनी बीवियों से मोहब्बत नहीं करते थे, बहुत मोहब्बत करते थे, अपने खानदान वालों को बहुत मोहब्बत करते थे, ठीक है। लेकिन क्या था, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती कि जब हमारे साथ बैठे होते थे तो इतनी अच्छी बातें हो रही थी, सब हो रहा था, लेकिन जो ही अज़ान की आवाज आती थी ऐसे हो जाते थे जैसे अजनबी है। अल्लाह से ज्यादा किसी की मोहब्बत ना, हम तो छोटी छोटी चीजों को बहाना और रीजन बना लेते हैं, बस उसने कह दिया, बस इसका मजबूरी हो गई, बस ऐसे हो गया, बस क्या करें। नहीं, ये जो आठ चीजें हैं ना, अल्लाहु अकबर, ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला ने चुन चुन के हमारी जो वीकनेसेस हैं वो हमारे सामने रख दी, क्योंकि हमारी तो जिंदगी इन आठ चीजों से बाहर निकलती ही नहीं है। ये ही है, इन हम में से हर कोई इनमें से ही किसी के साथ इतना इन्वॉल्व है कि पीछे किया हुआ हमने दीन के रास्ते में स्ट्रगल करने को, ہمارے پاس اللہ کے لیے ٹائم نہیں, ہمارے پاس اس دین کے راستے میں کوئی ٹائم نہیں. لیکن جب ہمیں ٹائم نکالنے کو کہا جاتا ہے کیا کہتے ہیں, آپ دیکھیے گا انہی میں سے کوئی چیز ہوگی. کوئی کہے گا بچے چھوٹے ہیں کیا کریں, کوئی کہے گا جاب ہے کیا کریں, کوئی کہے گا گھر کی مصروفیات اتنی ہوتی گھر کے کام ہی نہیں ختم ہوتے کیا کریں, کوئی کہے گا میرا شوہر نہیں مانتا کیا کروں. آ گئی نا سب چیزیں اسی کے اندر. کیا کریں, فیملی والے بہت ان کے کام اتنی ان کی مہمان نوازیاں ہوتی ہیں کہ وہی بس اس میں ہی ٹائم چلا جاتا ہے. کسی کا دل گھروں میں اٹکا ہوا ہے تو کسی کا کریئر میں اٹکا ہوا ہے, کسی کا جاب میں اٹکا ہوا ہے, کسی کا کسی میں اٹکا ہوا ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ لے دے کے اس کے گھر گھومتی ہیں. اور امام بیضاوی ان کی تفسیر ہے, انہوں نے فرمایا بہت کم لوگ ہیں جو اس آیت کی وعید سے مستثنا ہیں, یعنی اس سے ایگزمپٹڈ بہت کم لوگ ہیں, بہت کم لوگ ہیں, زیادہ تر لوگ اسی کے اندر شامل ہیں. کیونکہ فرماتے ہیں کہ عام طور پر بڑے بڑے عابد, زاہد, عالم, متقی بھی اہل و عیار اور مال و متا کی محبت سے مغلوب نظر آتے ہیں الا ماشاءاللہ. زیادہ تر لوگ ان کی محبت میں اتنے ہو جاتے ہیں, طبعی محبت کی بات نہیں ہو رہی, ایک تو یاد رکھیے گا یہ بات, ایک اللہ تعالیٰ نے طبیعت میں ایک محبت ڈالی, بچوں کے لیے ہوگی نہیں تو لوگ بچوں کو پھینک دیں گے اٹھا کے, کوئی نہیں ان کی پرورش کرے. ایک طبعی محبت تو ہے, لیکن وہ محبت حد سے نہ بڑھے کہ اللہ کا حکم کو توڑنا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی محبت سے روکا نہیں جا رہا, مگر سب کی محبت اللہ کی خاطر ہو, کسی کی بھی محبت اللہ کی محبت پہ غالب نہ آ جائے. اس لیے محبت ہو کہ یہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں مال کماؤں اپنے اہل و عیال کے لیے, ان کے منہ میں رزق حلال ڈالوں, اللہ کا حکم ہے کہ میں اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کروں, اللہ کا حکم ہے کہ میں اپنے بچوں کی صحیح پرورش کروں. تو یہ اس طرح سے سوچو, یہ چیزیں اسی لیے عزیز ہوں. لیکن اگر یہ ٹکرانے لگیں یہی محبتیں اللہ کی محبت سے, تو پھر مشکل ہو جائے گی. لیکن آپ کیا کریں, ہمارے پاس نہ اپنے تھرمامیٹر تو ہے نہیں کہ ہم اسے دیکھ لیں, چیک کر لیں کہ اچھا جی ٹکرا رہی ہے کہ نہیں ٹکرا رہی, کون سی زیادہ اور کون سی کم ہے, کوئی پیمانہ تو ہے نہیں ہمارے پاس, کوئی چیز چیک کرنے کی تو ہے نہیں. کیسے چیک کریں گے پھر آپ, ہاں اب دماغ میں بھی اسکیل رکھ لیا لیکن کچھ سمجھ تو آ نہیں رہی, کیسے کریں گے. دیکھیں جب ایک طرف اللہ کا حکم آ جائے اور دوسری طرف ان محبتوں میں سے کوئی محبت آڑے آ جائے, ٹکرانے لگے اللہ کے حکم سے, اب میں کس کو چوز کرتی ہوں. وہ مشرق کہتے تھے نا کہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا اللہ کی پیروی کرو, اللہ کی بات کو مانو, یہ اللہ کے حکموں کو پہ چلو, تو وہ کہتے تھے ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. ایسے ہم نے پڑھا, کیونکہ باپ دادا کی محبت اللہ کی محبت سے آگے تھی. اور کہیں اولاد فتنہ بن جاتی ہے, اولاد کی خاطر انسان حرام کمانے لگتا ہے, کہیں برادری کے رسوم و رواج, ان کے لائکس اور ڈس لائکس, ان کی خاطر انسان اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے. اگر برادری میں بیٹیوں کا حق دینا نہیں ہے تو نہیں دیتے, کیونکہ برادری کیا کہے گی. اگر شراب سے, سود کمانے سے پیسہ بڑھتا نظر آتا ہے تو اس کو زیادہ سمجھتے ہیں اور اللہ کی بات کو توڑ دیتے ہیں. اگر یہ عمارتیں, یہ گھر, یہ مکان اتنے زیادہ عزیز ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے لیے وقت ہی نہیں نکلتا, تو ظاہر ہے کس کی محبت زیادہ ہوگا. تو اگر اللہ سے زیادہ تمہیں یہ دنیا, یہ رشتے, یہ چیزیں, یہ مال, یہ سب اللہ سے زیادہ عزیز ہو گئے نا, تو پھر بس انتظار کرو. ابراہیم علیہ السلام, دیکھیں اللہ کی محبت میں وہ ایک ایسی مثال ہے, انہوں نے اللہ کی محبت میں وطن کو بھی چھوڑا, انہوں نے اللہ کی محبت میں باپ کو بھی چھوڑا, باپ کی محبت کو بھی پیچھے کر دیا تاکہ بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے پہ بھی راضی ہو گئے. اللہ کی محبت ہی تھی نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین خصلتیں ایسی ہیں جس میں پائی جائیں اس کو ایمان مل گیا, ایمان کی مٹھاس مل گئی, ایمان کی حلاوت حاصل ہو گئی. وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جائے، دوسرے یہ کہ وہ کسی اللہ کے بندے سے صرف اللہ ہی کے لیے محبت رکھے، تیسرے یہ کہ کفر اور شرک اس کو آگ میں ڈالے جانے کے برابر محسوس ہو کہ کفر کرنا میرے لیے ایسے ہے، تب اس کو سویٹنس آف ایمان مل جائے گی، تب ملے گی اس کو سویٹنس آف ایمان. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی تو اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو، اس کے باپ، اس کی اولاد اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. کیا واقعی محبوب ہیں وہ؟ اب زبانی بولنے میں تو لگتا ہے کہ سارے کہیں گے ہاں محبوب ہے، لیکن پھر آگے عملی ثبوت دو، جہاد فی سبیل اللہ کتنا ہے تمہاری زندگی میں، وہاں پہ پھر خاموشی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی سے دوستی کی تو اللہ کے لیے کی، اور دشمنی کی تو اللہ کے لیے کی، مال خرچ کیا تو اللہ کے لیے کیا، کسی جگہ پہ مال خرچ کرنے سے رکا تو اللہ کے لیے رکا، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. یہ ہے ایمان اللہ پر، اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے. تو ایمان کی تکمیل اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ساری محبتوں پہ غالب آ جائے، اور انسان کی دوستی، دشمنی، دینا لینا سب اللہ کی خاطر ہو جائے. اب یہ آیت تو بہت سخت ہے اس لحاظ سے کہ پھر ظاہر ہے صحابہ نے تو پھر اس کے اوپر چل کے بھی دکھایا تھا. حضرت عبیدہ بن جراح نے، میں نے آپ کو بتایا تھا، جنگ بدر میں اپنے باپ کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیا تھا. اللہ اس کے رسول کی محبت زیادہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق آئے، ہم نے یہ بات بتائی کہ ان کے باپ نے، ابو قحافہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ابو قحافہ کو اس زور سے تھپڑ مارا کہ وہ گر پڑے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ ذکر آیا نا کہ ایسے انہوں نے پوچھا کہ مطلب میں اللہ کی قسم اگر میرے پاس تلوار بھی ہوتی تو میں قتل کر دیتا، تو کہا جاتا ہے کہ تب یہ آیت نازل ہوئی. اور یہ آیت، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابو عبیدہ بن جراح کی شان میں نازل ہوئی، اور یہ بھی کہ مصعب بن عمیر جو ہیں انہوں نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کو جنگ احد میں قتل کیا تھا، حضرت عمر نے اپنے ماموں کو جنگ بدر میں قتل کیا تھا عاص بن ہشام کو. تو رشتہ داریاں انہوں نے پیچھے کر دی تھی، اور اللہ اور اس کے رسول اور جہاد کی محبت اس سے آگے کر دی تھی. ہمیں قتل کیا، ہم تو ذرا سے ان کے موڈ بھی آف دیکھ لیں تو ہم کہتے ہیں کیا ان کے موڈ آف ہو گئے ہم سے، یعنی ہم نے سارے غم اپنی ذات یا اپنے خاندان کے ہی پالے ہیں. وہ کیا کہیں گے تو وہ کیا کہیں گے تو وہ کیا سوچیں گے تو وہ کیا. مومن تو اللہ کے کلمے کے لیے سینسیٹیو ہوتا ہے، ان چیزوں کے لیے نہیں ہوتا. دنیا میں کتنا آج برائی اور کتنی بے دینی پھیلی ہوئی ہے اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں، اس کے راستے میں جہاد کرنا ہمیں کوئی ہماری پرائیورٹی نہیں. جہاد کرتے بھی ہیں تو بس اسی چیز کے لیے کہ بھائی کتنی میں قربانی دے دوں اپنے خاندان کو راضی کرنے کے لیے. آج کتنے فیصد ہم میں سے لوگ ایسے ہیں یا ہماری پاپولیشن میں ایسے ہیں جو اس آیت کو سمجھتے ہیں یا اپنے لیے سمجھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، مسجدوں میں جانے کو یا عبادت کرنے کے لیے مطلب لوگ پھر بھی اس کو سمجھتے ہیں کہ کوئی نیکی ہے یا کوئی یہ اچھا کام ہے، مگر اللہ اور اس کے رسول سے سب سے بڑھ کر محبت ہو جانا اور اتنی محبت کے ہر ایک کی محبت سے اوپر ہو جانا اور پھر جہاد فی سبیل یہ سب سے اوپر ہو جانا، یہ کہاں تک کس کو پتا ہے؟ اور صحابہ نے تو دیکھیں پھر اپنے گھر بھی چھوڑے تھے اس جہاد میں کہ کہاں کہاں تک اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے دنیا میں پھیل گئے تھے. آج ان کی قبریں دیکھیں کہاں کہاں پہ موجود ہیں، کوئی افریقہ میں ہے تو کوئی چین میں ہے تو کوئی کہاں ہے، وہ بھی بیٹھے حرم کی خدمت کرتے رہتے اور اس کو آباد کرتے اور اس کے اندر نمازیں پڑھتے رہتے اور 100,000 نمازوں کا ثواب لیتے رہتے. اللہ لا یہد القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا. فاسق کون ہے؟ جو حدیں توڑتا ہے، جذبہ محبت کو بھی حد سے نکال دے جو فسق ہوتا ہے نا حد توڑنا, یہاں پہ کون سی حد توڑی ہے؟ محبت کی حد. محبت بھی ایک لمٹ میں ہونی چاہیے. جہاں اللہ رسول کی محبت کی بات آ جائے, جہاد کی سبیل اللہ کی محبت کی بات آ جائے, وہاں یہ فرسٹ پرائیورٹی بن جائے, باقی ساری محبتیں پیچھے رہ جائیں. اسلام ان محبتوں کو ختم کرنے نہیں آیا, بلکہ پرائیورٹائز کرنا ہے کس چیز کو پہلے آنا ہے اور کس کو بعد میں آنا ہے, یہ بتانے آیا. اب اگلا جو رکوع شروع ہو رہا ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو پہلا رکوع اور یہ فورتھ اور ففتھ رکوعات, یہ نائنتھ ہجری ذی قعدہ کے بعد نازل ہوئے تھے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا سیکنڈ اور تھرڈ رکوع کب نازل ہوا تھا, فتح مکہ سے پہلے. تو یہ بات ذہن میں رکھنی ضروری ہے. میں نے پوری آپ کو پیچھے بیک گراؤنڈ بھی بتائی تھی کب فتح مکہ ہوا, نائنتھ ہجری میں کیا ہوا, ٹینتھ میں کیا ہوا. ٹھیک ہے, تو آپ کو پتا ہے فتح مکہ سے پہلے کیا کیا گیا, ابھارا گیا جہاد کے لیے بھی. آگے جانا ہے, اللہ کے راستے میں نکلنا ہے, یہ محبتیں تمہارے پیروں کی بیڑیاں نہ بنے. ڈیسائیڈ کر لو تمہیں کون پیارا ایسا تھا. اور جو نائنتھ ہجری ذی قعدہ کے بعد کب نازل ہوئی تھی, جب حضرت علی گئے تھے اور انہوں نے جا کے اعلان کیا تھا حج کے مجمع میں. اور تو فرسٹ رکوع اینڈ فورتھ اینڈ ففتھ رکوعات نائنتھ ہجری ذی قعدہ کے بعد. فرسٹ رکوع پہلے کیوں آ گیا, ایسے ہی جیسے کسی بھی جگہ پہ آپ دیکھیں نا ایک ہیڈ لائنز ہوتی ہیں, تو ہیڈ لائن کے طور پہ کہ برات ہے ان لوگوں سے, جن لوگوں سے وہ ساری چیز آیتیں آ گئی ان کے ساتھ برات کی بات ہوگی. سیکنڈ تھرڈ رکوع آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے. میں نے آپ کو بتایا تھا اس صورت میں اسباب نزول کون سی کب نازل ہوئی, یہ سب آپ کو بہت اچھی طرح پتا ہونا چاہیے, ادروائز آپ لاسٹ ہو جائیں گے نا آیات میں کہ کیا بات چل رہی ہے. تو اب یہ یعنی مکہ فتح ہو چکا, یہ اس کے بعد کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ, البتہ تحقیق مدد کی تمہاری اللہ نے بہت سے مواقع پر. بہت سے مواقع پر یعنی کیسے, بدر میں بھی اللہ تعالیٰ کی مدد آئی, پھر اس کے بعد آپ دیکھیں احد میں اللہ کی مدد آئی, جنگ خندق میں اللہ کی مدد آئی, فتح مکہ میں اللہ کی مدد آئی. لیکن یہاں پہ خاص طور پہ کہا گیا وَيَوْمَ حُنَيْن, اور حُنَيْن کے دن اللہ نے جو تمہاری مدد کی. اب اس کا تھوڑا سا جنگ حُنَيْن کا آپ کو بتا دیتی ہوں, اور خاص طور پہ اس کا بھی ذکر کیوں آیا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ جنگ حُنَيْن جو تھی یا غزوہ حُنَيْن جو تھا, اس میں بہت سے واقعات اور حالات جو تھے نا وہ ان ایکسپیکٹڈ بھی ظاہر ہوئے, جن میں غور کرنے سے انسان کے ایمان میں قوت آتی ہے, عمل میں ہمت پیدا ہوتی ہے. پہلے تو حُنَيْن جو ہے یہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام ہے, مکہ سے تقریباً 10 میل سے کچھ زیادہ فاصلے پہ ہے. اب رمضان 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہو گیا تو اس کے بعد کیا ہوا, قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو ہتھیار ڈال دیا. تو عرب کا ایک بہت بڑا مشہور بہادر جنگجو اور مالدار قبیلہ تھا حوازن, ہے واو الف زے نون, جس کی ایک برانچ تھی طائف کے رہنے والے بنو ثقیف. یہ وہی لوگ ہیں طائف جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے نا, تو یہ پتھر مارنے اور ان کے اندر یہ بھی شامل تھے. تو ٹھیک ہے, حوازن کی یہ ایک برانچ بنو ثقیف. اب ان میں ہلچل مچ گئی, انہوں نے جماؤں کے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مکہ فتح ہو جانے کے بعد مسلمانوں کو تو بڑی قوت مل گئی, اور اس سے فارغ ہونے کے بعد لازمی ہے کہ مسلمانوں کا رخ ہماری طرف ہوگا, اس لیے کیا کرو ان کے حملہ آور ہونے سے پہلے ہم خود ہی ان پہ حملہ کر دیتے. اس کام کے لیے انہوں نے قبیلہ حوازن کی جو اپنی جتنی بھی شاخیں تھیں جو مکہ سے طائف تک پھیلی ہوئی تھی ان کو جمع کر لیا. اس قبیلے کے سارے چھوٹے بڑے سب افراد جمع ہو گئے, جن کی تعداد سوائے چند تھوڑے لوگوں کے سارے جمع ہو گئے. جو تھوڑے سے لوگ تھے جو نہیں آ سکے, جو چھوٹے تھے یا بوڑھے ہوں گے, 100 سے بھی کم ہوں گے. اب ان کا جو لیڈر تھا مالک بن عوف تھا, بعد میں تو یہ مسلمان ہو گئے تھے, قادسیہ میں شہید ہوئے تھے, انہوں نے بڑی جنگوں میں حصہ لیا تھا. وہ بڑے یعنی مسلمانوں کے خلاف اس وقت بہت جوش میں ہوتا، تو قبیلے کی اکثریت نے انہی کی رائے سے اتفاق کیا کہ جنگ کی تیاریاں شروع کر دی جائیں، اور اس قبیلے کے ساروں نے ایگری کیا ان کے اوپر، سوائے دو سب ٹرائبز تھے، بنو کعب اور بنو کلاب، جیسے قریش کے اندر بنو ہاشم ہیں اور ہیں اس طرح سے، دیکھیں ایک ٹرائب بڑی ہوتی ہے اس کی سب ٹرائب یعنی اس کے اندر شاخیں ہوتی ہیں، تو بنو کعب اور بنو کلاب جو تھے نا وہ صرف حوازن میں سے، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں اس چیز کو سمجھتے، ان میں کچھ سمجھداری تھی، انہوں نے کہا کہ اگر مشرق سے مغرب تک ساری دنیا بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو جائے گی تو بھی اللہ تعالیٰ ان کو سب پہ غالب کر دے گا، تو ہم اللہ کی طاقت کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن باقی جو تھے سارے کے سارے سب نے معاہدے کیے، اور مالک بن عوف نے ان سب کو پوری قوت سے جنگ پر قائم رہنے کی ایک تدبیر یہ کی کہ ہر آدمی اپنی پوری فیملی کے ساتھ چلے اور اپنا پورا مال ساتھ لے کے چلے، کیوں؟ اس لیے کہ پھر وہ میدان جنگ سے بھاگ نہیں سکتا، اسے کہ بیوی بچے وہاں پہ ہیں، مال بھی وہاں پہ، تو یہ پیر کی زنجیر بن جائیں گے، تو اب پھر کوئی پلٹے گا نہیں۔ اب ان کتنے یہ لوگ جمع ہو گئے تھے، بعض جگہ پہ آتا ہے کہ 4,000 تھے، بعض جگہ پہ آتا ہے 2,500 تھے، بعض جگہ پہ آتا ہے نہیں لڑنے والے صرف 4,000 تھے، باقی سارے عورتیں اور بچے مل کے شاید 24,000-28,000 ہوں گے، بار کیا 4,000 تعداد کہنے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں ان کے اس منصوبے کا پتہ چل گیا، آپ نے ان کے مقابلے میں جانے کی تیاری شروع کر دی، اور مکہ پہ عتاب بن اسعید کو امیر بنایا، اور معاذ بن جبل کو ان کے ساتھ لوگوں کو اسلامی تعلیمات سکھانے کے لیے چھوڑا۔ نوٹ کریں یہ بات، معاذ بن جبل کو مکہ میں چھوڑا کہ ان لوگوں کو اسلام کی تعلیمات دیں، بہت سارے لوگ ابھی نئے نئے مسلمان بھی ہوئے تھے، اور قریش مکہ سے اسلحہ اور سامان جنگ ادھار مانگا۔ آپ دیکھیں ابھی مکہ میں سب لوگ مسلمان نہیں ہوئے، یہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے، مکہ تو فتح ہو گیا لیکن سارے ابھی مسلمان تھوڑی ہو گئے، ابھی کوئی لوگ ہیں جو کہ ابھی نان مسلم ہیں۔ اب صفوان بن امیہ، یہ کون تھا؟ کچھ یاد ہے آپ کا؟ صفوان بن امیہ کس کا بیٹا ہوگا؟ یہ امیہ بن خلف کا۔ امیہ کون تھا؟ جو حضرت بلال کا جو ان کو ٹارچر کرتا تھا، جس کے حضرت بلال غلام تھے۔ اچھا، صفوان بن امیہ جو تھا یہ قریش کا سردار تھا، بول اٹھا کہ آپ یہ سامان جنگ ہم سے غصب کر کے لینا چاہتے ہیں، یعنی ہم سے زبردستی چھیننا چاہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں تو ادھار کے طور پہ لینا چاہتا ہوں، حالانکہ اب اس وقت حکومت کس کی ہے اور وہاں کے امیر کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاہیں تو زبردستی لے لیں کہ آپ لوگ کون ہوتے ہیں، تو ہم آپ کے اوپر عام حکومت کرنے والے ہیں، آپ لوگ ویسے بھی کافر ہو، چلو دو واپس یہ سامان۔ نہیں، آپ نے فرمایا نہیں، میں ادھار لینا چاہتا ہوں، جس کی واپسی ہمارے ذمے ہوگی۔ یہ سن کر اس نے 100 زرے ادھار دے دی، اور نوفل بن حارث نے 3,000 نیزے اسی طرح پیش کر دی۔ اب امام زہری روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 14,000 صحابہ کا لشکر 14,000 کا لے کر نکلے جہاد کی ان کے ساتھ لڑنے کے لیے، اور بعض جگہ پہ یہ بھی آتا ہے کہ 12,000 کا تھا، 10,000 تو وہی تھے جو مکہ کے اوپر چڑھائی کے لیے آئے تھے، اور 2,000 مکہ میں سے جو مسلمان ہوئے تھے وہ ساتھ ہو گئے تھے۔ اس روایت میں 14,000 کا فکر ہے، باہر کیا، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ 2,000 وہ مسلمان تھے جو مکہ اور اطراف مکہ کے لوگوں میں سے بوقت فتح مسلمان ہو گئے تھے، جب مکہ فتح ہوا تھا تو اس وقت یہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ شوال میں 6 شوال کو ہفتے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عزوہ کے لیے نکلے، اور فرمایا کل انشاءاللہ ہمارا قیام خیف بن کنانہ کے اس مقام پر ہوگا جہاں جمع ہو کے قریش مکہ نے مسلمانوں کے خلاف کانٹریکٹ کیا تھا بائیکاٹ کا۔ اچھا، ابھی یہ سارے پورا لشکر جہاد کے لیے نکلا، ان کے ساتھ مکہ کے بے شمار لوگ، مرد اور عورتیں، تماشائی بن کے بھی نکلے، جن کے دلوں میں یہ بات تھی کہ اگر اس موقع پہ مسلمان شکست کھا گئے تو ہمیں بھی اپنا انتقام لینے کا موقع مل جائے گا، اور اگر یہ کامیاب ہو گئے تو بھی ہمارا کیا نقصان ہے۔ اب اسی قسم کے لوگوں میں ایک آدمی تھا شیبہ بن عثمان، جنہوں نے بعد میں مسلمانوں کے اپنا واقعہ بیان کیا کہ غزوہ بدر میں میرا باپ حضرت حمزہ کے ہاتھوں اور میرا چچا حضرت علی کے ہاتھوں مارا گیا، اور اس کا جوش انتقام اور اتنا غصہ میرے دل میں تھا نے اس موقع کو غنیمت جان کے مسلمانوں کے ساتھ ہو لیا. غیر مسلم بھی مسلمانوں کے ساتھ چل پڑتے کیونکہ ظاہر اب حکومت تو مسلمانوں کی تھی نا مکہ. میں ساتھ چل پڑا کہ کہیں موقع پاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دوں. میں ان کے ساتھ ہو کر ہر وقت موقع کی تلاش میں رہا. یہاں تک کہ اس جہاد کے ابتدائی وقت میں جب کچھ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑے اور وہ بھاگنے لگے, ابھی میں اس کی ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گی, تو میں موقع پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا, مگر دیکھا کہ دائیں طرف حضرت عباس آپ کی حفاظت کر رہے ہیں, آپ کے چچا, اور بائیں طرف ابو سفیان. ابو سفیان سمجھ رہے ہیں نا, ابو سفیان بن حارث کون ہے؟ کوئی جو بدر میں قافلہ لے کے جا رہے تھے, اب مسلمان ہو گئے ہیں فتح مکہ کے بعد. اس لیے میں پیچھے کی طرف پہنچ کر ارادہ ہی کر رہا تھا کہ ایک ہی دربا تلوار سے آپ پر حملہ کر رہا ہوں کہ ایک دم آپ کی نظر مجھ پر پڑی اور آپ نے مجھے آواز دی, شہبہ یہاں آؤ. اپنے قریب بلا کر اپنا دست مبارک یعنی اپنا ہاتھ میرے سینے پہ رکھ دیا اور دعا کی, یا اللہ اسے شیطان کو دور کر دے. اب جو میں نظر اٹھاتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں اپنی آنکھ, اپنی کان, اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے محبوب ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا, جاؤ کافروں کا مقابلہ کرو. اب تو میرا یہ حال تھا کہ میں اپنی جان آپ پہ قربان کر دوں, اور بڑے بے جگری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاد سے واپس آئے تو میں خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے میرے دل کے تمام خیالات کی نشاندہی کر دی کہ تم مکہ سے اس نیت سے چلے تھے نا اور میرے گرد میرے قتل کرنے کے لیے گھوم رہے تھے, مگر اللہ کا ارادہ تم سے نیک کام لینے کا تھا جو ہو کے رہا. تو یہ ان کا واقعہ. اور اسی طرح اسی سفر میں وہ والا واقعہ بھی آتا ہے جو آپ سب نے مشہور واقعہ سنا ہوگا, ابو بردہ بن نیار کا, کہ جب اوتاس کے مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے اور ایک آدمی آیا اور اس نے آپ کی تلوار لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ کھڑا ہوا, کہنے لگا اے محمد اب بتاؤ تمہیں کون میرے ہاتھ سے بچا سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ. یہ سن کے اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا لی اور آپ نے اسے پوچھا کہ آپ بتاؤ تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا. پھر آپ نے اس کو معاف کر دیا تھا اور وہ مسلمان ہو گیا تھا. اللہ اکبر. اور تو یہ حنین جو تھی اس کی لڑائی, مقام حنین پہ پہنچ کے جب اب مسلمان چل پڑے, اب مسلمانوں نے کہا کہ ہم پہلے چلے جاتے ہیں, اور پہلے ہم جب پتہ چل گیا تھا جاسوس نے بتا دیا تھا کہ وہ اس طرح سے تیاری کر کے آ رہے ہیں. مقام حنین پہ پہنچ کے مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا یعنی وہاں پہ ٹھہرے. تو سہیل بن حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خبر لے کے حاضر ہوئے کہ گھڑ سوار آدمی ابھی دشمن کی طرف سے آیا ہے اور وہ بتا رہا ہے کہ قبیلہ حوازن پورا کا پورا ماں اپنے سامان کی یعنی اپنے سامان کے ساتھ مقابلے پہ آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کے مسکرائے اور فرمایا پرواہ نہ کرو, یہ سارا سامان مسلمانوں کے لیے مال غنیمت بن کے ہاتھ آئے گا. اس جگہ ٹھہر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حلات کو جاسوس بنا کے بھیجا کہ دشمن کے حالات کا پتہ چلائے. وہ ان کی قوم میں جا کر دو دن رہے, سب حالات دیکھتے سنتے رہے. ان کے لیڈر ان کے کمانڈر مالک بن عوف کو دیکھا کہ وہ اپنے لوگوں سے کہہ رہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میں آپ کو اس سے ساری سٹوری پہلے بتا رہی ہوں کہ ابھی ہم آیتیں پڑھیں گے نا تو آپ کو بہت ہی آسانی سے ساری سمجھ آ جائیں گی کہ وہ اپنے لوگوں سے کہہ رہا ہے, کمانڈر جو مالک بن عوف ہے حوازن کا جو امیر ہے اور جس نے یہ سجیشن دی تھی کہ ہمیں بس لڑنا ان سے, تو اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اب تک کسی بہادر اور تجربہ کار قوم سے سابقہ نہیں پڑا, یعنی اس سے ان کی لڑائی نہیں ہوئی, اس کو انہوں نے فیس نہیں کیا. مکہ کے بھولے بھالے قریشیوں کا مقابلہ کر کے یہ اپنے آپ کو بہت بڑی طاقت سمجھ رہے ہیں, اب ان کو پتا چلے گا. تم سب لوگ صبح ہوتے ہی اس طرح صف بندی کرو کہ ہر ایک کے پیچھے اس کے بیوی بچے اور مال ہو. دیکھیں کتنا عقل مند تھا. اور اپنی تلواروں کی میانوں کو توڑ ڈالو اور سب مل کر ایک ہی دفعہ حلہ بول دو. یہ لوگ جنگ کے بڑے تجربہ کار تھے, اپنی فوج کے چند دستوں کو مختلف گھاٹیوں میں انہوں نے چھپا دیا تھا, ڈفرنٹ ڈفرنٹ جگہوں پہ نا پہاڑوں میں چھپا دیا تھا انہوں نے اپنے لوگوں کو, گروپس کو. اس طرف کفار کے لشکر کی تیاریاں یہ تھی, دوسری طرف مسلمانوں کا یہ پہلا جہاد تھا جس میں 12,000 سپاہی مقابلے کے لیے نکلے تھے. آپ سوچیں پہلے ہمیشہ کیا ہوتا تھا کہ مسلمان جو ہوتے تھے وہ کم ہوتے تھے اور کافر زیادہ ہوتے تھے. اس دفعہ کیا ہے, دشمن 4,000 ہے اور مسلمان 12,000 ہے. ٹھیک ہے, تو اب فرسٹ ٹائم ایسا تھا اور سامان جنگ بھی ہمیشہ سے زیادہ تھا. یہ لوگ بدر اور احد کے میدانوں میں یہ دیکھ چکے تھے کہ صرف 313 بے سامان لوگوں نے یہ کتنے بڑے لشکر پہ فتح پائی. تو آج اپنی کثرت اور تیاری پہ نظر کر کے ان کی زبان سے ایسے کلمات نکل گئے کہ آج تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم کسی سے مغلوب ہو جائیں, یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا آج ہم ہارے, آج تو مقابلے کی دیر ہے, بس دشمن فوراً بھاگ نکلے گا. اللہ اکبر. تو اس کے پر کیا ہوا پھر ہم انشاءاللہ یہ دیکھیں گے کہ کیا ہوا. اللہ تعالیٰ کو یہ بات نہیں پسند آئی اور اللہ تعالیٰ نہیں یہ پسند کرتے ہیں کسی کو اپنی طاقت پہ بھروسہ. تو ہوا کیا کہ جب قبیلہ حوازن نے ایک ہی دفعہ مل کے حملہ کیا اور جو گھاٹیوں میں چھپے ہوئے تھے ان کے لوگ انہوں نے چاروں طرف سے گھیرا ڈال دیا اور گرد و غبار ایسی تھی کہ دن لگ رہا تھا کہ رات ہو گئی ہے اور صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے, بھاگنے لگے. صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار پیچھے ہٹنے کی بجائے آگے بڑھ رہے تھے اور بہت تھوڑے سے صحابہ تھے جن کی تعداد کوئی 300 ہوگی یا بعض نے کہا 100 یا اس سے بھی کم, وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمے رہے تھے. اور یہ بھی کیا چاہتے تھے کہ آپ آگے نہ بڑھیں, کیوں آگے جا رہے ہیں. یہ حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو حکم دیا. آپ دیکھیں کہ کیا وہ کنڈیشن ہو گئی تھی, پینک مچ گئے, سب جدھر کو منہ ادھر کو بھاگ رہا. ایک دم جو اوپر سے پہاڑوں کے اوپر سے انہوں نے تیر پھیلنے سے دیے, اتنے زبردست تیر انداز تھے کہ ان کا تیر خطا نہیں ہوتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اب اکیلے رہ گئے ہیں, لوگ بھاگ گئے ہیں, اتنے تھوڑے سے لوگ ساتھ رہ گئے ہیں. اب یہ دیکھ کے آپ نے حضرت عباس کو حکم دیا, اونچی آواز سے صحابہ کو پکارو. اور حضرت عباس کی آواز بہت بلند تھی, بہت اونچی آواز تھی. تو فرمایا ان کو پکارو کہ وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے شجرہ کے نیچے جہاد کی بیعت کی تھی. شجرہ کے نیچے کون سی؟ ہاں انشاءاللہ سورہ فتح میں پڑھیں گے. یہ صلح حدیبیہ کے وقت جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت رضوان جس کو کہتے ہیں یہ بیعت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ. اور سورہ بقرہ والے کہاں ہیں اور وہ انصار کہاں ہیں جنہوں نے جان کی بازی لگانے کا عہد کیا تھا؟ سب واپس آئیں, سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئیں. اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز جو ہے نا بجلی کی طرح کام کیا اس نے کہ ایک دم سارے جو بھاگنے والے تھے وہ واپس پلٹے اور اتنی دلیری کے ساتھ لوٹ کے واپس آئے. اسی نے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی بھی مدد بھیجی اور یہ جو حوازن کے جو کمانڈر تھا مالک بن عوف اپنے اہل و عیال اور سب مال کو چھوڑ کے بھاگ گیا اور طائف میں قلعے میں جا کے چھپ گیا. پھر باقی ساری قوم بھی پیچھے بھاگ گئی, ان کے 70 سردار مارے گئے, بعض ان کے مال جو تھے چھوڑ کے چلے گئے اور مسلمانوں کے قبضے میں ان کے 6000 جنگی قیدی آئے, 24000 اونٹ آئے, 40000 بکریاں آئیں, 4000 اوکیا چاندی ہاتھ آئی. کیا ایک پیمانہ ہوتا ہے تو اتنی چاندی ان کے مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی. لیکن ایک وقت وہ بھی آ گیا تھا اور کہ ایک مشرک کا بیان ہے کہ حنین والے دن جب ہم مسلمانوں سے لڑنے لگے ایک بکری کا دودھ نکالا جائے اتنی دیر بھی ہم نے ان کو اپنے سامنے جمنے نہیں دیا, فوراً وہ بھاگ کھڑے ہوئے, ہم نے ان کا پیچھا شروع کر دیا یہاں تک کہ ہمیں ایک صاحب سفید خچر پہ سوار نظر آئے. ہم نے دیکھا کہ خوبصورت نورانی چہرے والے کچھ لوگ ان کے گرد گرد ہیں, ان کی زبان سے نکلا کہ تمہارے چہرے بگڑ جائیں واپس لوٹ جاؤ, بس یہ کہنا تھا کہ ہمیں شکست ہوگی, یہاں تک کہ مسلمان ہمارے کندھوں پہ سوار ہوگا. اور پھر مشرکوں نے کہا کہ یہ بھی اس میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف ایک مٹھی بھر کے مٹی کی پھینکی تھی. حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ کے ساتھ صرف 80 مہاجر اور انصار رہ گئے تھے, ہم نے پیٹھ نہیں دکھائی, ہم پر اللہ نے اطمینان اور سکون نازل فرما دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفید خچر پہ تھے, دشمنوں کی طرف بڑھ رہے تھے, جانور نے ٹھوکر کھائی, آپ نیچے کی طرف جھک گئے. میں نے آواز دی حضور اونچے ہو جائیے, اللہ آپ کو اونچا ہی رکھے. آپ نے فرمایا ایک مٹھی مٹی کی تو بھر دو. میں نے بھر دی, آپ نے کافروں کی طرف پھینکی جس سے ان کی آنکھیں بھر گئی. پھر فرمایا کہاں ہے مہاجر اور انصار؟ میں نے کہا یہی ہے. فرمایا نے آواز دو. میری آواز دینا تھا کہ تلواریں سونتے ہوئے لپک لپک کے آ گئے.
एक जगह पे रिवायत में आता है कि जैसे गाय अपने बच्चों की तरफ दौड़ती है ना, इस तरह से मुसलमान दौड़ते हुए आ गए। बच्चा अपनी गाय की, अपनी माँ की तरफ, उस तरह नहीं, माँ अपने बच्चों की तरफ जैसे दौड़ती है ना गाय, इस तरह वो आ गए। तो आके सारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिर जमा हो गए, सारे लौट आए। और अगर किसी का ऊंट चला गया था तो उसने अपनी जिरा पहन ली, कोई ऊंट पैदल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गया, कोई ऊंट के ऊपर था तो वो वहां से भागा आया, सारे मतलब आपकी गिर जमा हो गए। आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि या अल्लाह तूने जो वादा मेरे साथ किया इसे पूरा कर दे। फिर उसके बाद मट्टी उठाई थी और काफिरों की तरफ फेंकी थी, जो सब की आंखों में पड़ गई। और फिर मुसलमानों ने उनके ऊपर हमला किया और उनके कदम उखड़ गए और मुसलमानों ने उनका पीछा किया। तो फिर ये तो माले गनीमत वगैरह मिला और उन्होंने कहा कि हमें तो ऐसा लग रहा था जैसे जमीन और आसमान के दरमियान लोहा किसी लोहे के तश पे बज रहा है, जैसे एक ट्रे हो ना लोहे की और दूसरी ट्रे हो लोहे की, तो दोनों को आपस में मारे, तो ऐसा हमें लग रहा था। और उन्होंने कहा हमारे आंखों में और मुंह में मट्टी यानी उनके चली गई थी। तो ये सारी इसकी तफसील है। अब हम देखते हैं यहाँ पे अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने तो तुम्हारी मदद की है हमेशा, कई मौके में मदद की, खास तौर पर तुमने देखा नहीं उन्हें इनमें तुम्हारी कैसी मदद की। इज आजबतकुम कसरतुकुम, जब पसंद आ गई तुमको तुम्हारी कसरत, फलम तो वनियान कुम शैआ, तो ना काम आया तुमको कुछ भी। तो अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं आया कि तुमने ये जो सोचा या ये जो मुंह से कलिमात निकाले कि अब तो बस अब क्या, अब तो हमने बस कभी हो ही नहीं सकता कि हम शिकस्त खाएं, अब तो मुकाबले की देर है और ये भाग जाएंगे और ऐसे। अल्लाह ताला को ये नहीं बात पसंद आई कि कोई अपनी ताकत पे भरोसा करे, हम ऐसे, हम ये, हम वो। मदद और फतह तो अल्लाह की तरफ से होती। आज तुम तादाद में ज्यादा हो गए तो तुमने अपनी तादाद पे भरोसा कर लिया। अब देख लें इतनी सी बात का कहना था कि देखें कैसे अल्लाह ताला ने पांसा ही पलट दिया। फतह देनी थी मुसलमानों को, लेकिन क्या हाल हो गया, अल्लाह ने दिखा दिया कि अल्लाह की मदद ना होती तो तुम आज जीत नहीं सकते थे, चाहे तुम्हारी तादाद ज्यादा थी, क्योंकि तादाद इंसान को फतह नहीं देती, अल्लाह की मदद देती। तो ये एक कलमा ना, हम का ये जो बात कहना होता है ना, हम ये, हम वो, हम ऐसे, हम तो दूसरे को ये कर देंगे, हम फलाना कर देंगे, ये अल्लाह ताला को पसंद नहीं आता, ये तकबर की बात है। अल्लाह का हाथ उठ जाता है फिर जो ये बातें करता है। ये हम जो है ना, ये तबाही है इंसान के लिए। अल्लाह ताला को तवाजो पसंद है, आजी पसंद है, तब अल्लाह की नुसरत आती है। तो भरोसा कभी भी इंसान अपनी ताकत, अपने नंबर, अपनी कुव्वत पे ना करे, भरोसा करना है अल्लाह पे। कुव्वत जरूर अपने लिए जमा करे, अपने लिए जरूर अपना इंतजाम करे, अपनी तैयारी भी करे, मगर अपनी जात पे, अपनी कुव्वत पे, अपने हथियारों पे, अपने नंबर पे उसको देख के ना भरोसा करे। हम भरोसा करते हैं अल्लाह पे, पर कब करते हैं? हम अक्सर उस वक्त भरोसा करते हैं जब चीज हमारे हाथ में नहीं होती, तब हम कहते हैं बस जी अब तो अल्लाह पे ही भरोसा है, अब तो कुछ और नहीं हो सकता। और जब चीज हमें लगता है कि हम इन कंट्रोल है, हम तो ये कर सकते हैं, ये तो पीस ऑफ केक है मेरे लिए, ये तो मुझे खुद कुछ है ही नहीं, तब कितना अल्लाह पे भरोसा होता है कि नहीं तब भी अल्लाह ही करेगा, मैं नहीं कर सकती। कितनी दफा ऐसा होता है? नहीं होता ना, ये ख्याल कम ही कभी जहन में आता है। कोई बीमार हो तो जब वो बिल्कुल डॉक्टर उसको जवाब देते कहते हैं अब अल्लाह ही है जो कुछ करे, तो पहले किसने करना था? पहले भी अल्लाह ने ही करना था, पहले आपने डॉक्टर के हाथ में समझा हुआ था। तो आप देखिएगा हर मैदान में, जहाँ पे आपका इम्तिहान कहीं इजी हो तो आप कहते हैं बस ये तो मैं ऐसे कर लूंगी, ये तो मेरे छुट्टियों का काम है, ये तो मेरी इस तरह बाएं हाथ का खेल है, ये तो मेरा ऐसे है। ये नहीं अल्लाह ताला को बातें पसंद, अल्लाह ही कराएगा। और फिर देखें वही ओवर कॉन्फिडेंस क्या बन जाता है, वेरी शिकस्त हो जाती है। अल्लाह दिखाता है कि देखो तुम्हें अपने आप पे भरोसा था ना, आप करके दिखाओ। इंसान वही बीमार खाता है, तो कभी भी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए।
تو اس عجبت کم کثرت کم فلم دغنیان کم شیئن، اور تم نے دیکھا کہ تمہاری پھر کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، تمہیں آج اپنی کثرت امپریس کر رہی تھی، تمہیں اپنی کثرت یہ لگ رہی تھی کہ ہم میجورٹی میں ہیں، تو آج تم اللہ کو بھول گئے کہ اللہ ہے جو فتح دینے والا ہے. اب ابھی ابھی تو مکہ بھی فتح ہوا تھا، تو اور بھی دل میں خیال تھا نا کہ اب ہمارے لیے کیا مشکل ہوگی، اب تو کچھ مسئلہ ہی نہیں. مکہ میں 10,000 سے تو ہم نے کر لیا، وہاں پہ فتح کر لیا، تو یہ تو اب ہم 12,000. وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ، اور تنگ ہو گئی تم پر زمین، بما رحبت، باوجود اس کے کہ وہ کشادہ ہے. دیکھو زمین تنگ ہونے کا مطلب کیا کہ حالات اتنے مشکل ہو گئے، ایسے لگتا تھا زندہ بچ نکلنا ہی مشکل ہے، ہر طرف سے تیروں کی برسات آ رہی تھی، سنبھلنے کا موقع نہیں ان کو مل رہا تھا، پینک مچ گئی تھی. ایک مطلب سوچیں آپ کے اتنا غبار اڑ رہا ہے کہ یعنی سوچیں دھواں ہر طرف ہو گیا ہوگا، ظاہر ہے لوگ بھاگ رہے ہیں اور ایک افراتفری کا عالم ہو گیا. تو زمین تو کشادہ ہے لیکن تمہارے پر اس وقت تو تنگ ہو گئی، پھر تم مولئی تم پھر گئے تم مدبرین، پیٹ پھیر کر تم واپس پلٹے، بھاگے دوڑے، تمہیں کوئی ہوش ہی نہیں تھا اس وقت. اب تو کثرت کہاں گئی، اب کثرت کچھ کام نہیں آئی. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ کی مدد اب کیسے آئی؟ دیکھو تمہارا تو یہ حال ہو گیا تھا، تم تو کہتے ہیں بہت زیادہ تھے ہم، تو تمہارا یہ حال ہو گیا تھا، تمہاری حالت دکھا دی نا اللہ نے، اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں میری مدد کیسے آئی. یہ کہا نا یہاں پہ شروع میں آیت کے کہ اللہ کی مدد آئی تمہارے لیے کئی مواقع پہ، اور حنین پہ تو آئی. پھر تھوڑے سے حالات بتائے، حنین میں ہوا کیا تھا، یاد ہے تمہیں؟ عز کا مطلب کیا، یاد ہے تمہیں جب تمہیں اپنی کثرت کے اوپر بڑا ناز ہو گیا تھا اور وہ کثرت تمہیں کچھ کام ہی نہ آئی، تم پہ تو اس وقت زمین تنگ ہو گئی تھی کہ حالانکہ زمین کتنی کشادہ تھی، پھر تم پیٹھے پھیر کے بھاگے تھے وہاں سے. پھر اللہ نے کیا کیا، کیسے مدد کی؟ ثم انزل اللہ سکینتہ، پھر اس نے اپنی سکینت نازل کی تمہارے اوپر. کیا سکینت تھی؟ سکینت کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ ایک چیز ہوتی ہے جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے، مگر وہ جیسے ایک دلوں کو تسلی ہو گئی، سکون آ گیا، اکھڑے گئے قدم جم گئے. اور آپ یہ دیکھیں یہاں پہ کیا لفظ آیا، انزل اللہ، اللہ نے نازل کی سکینت. اس کا مطلب ہے سکینت کوئی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے نازل کرتا ہے، جس کے لیے چاہے اتار دے. ہم خود قادر نہیں ہیں کہ ہم اپنے دل میں سکون بھر لیں، ہم نہیں قادر، یہ آسمان سے اترتی ہے. دل بھی تو اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے نا، تو جب کبھی دل پریشان ہو، بے چین ہو، یہ سمجھ لیں کہ سکینت اللہ نے اتارنی ہے، اس سے سکینت مانگے. پھر تو اللہ نے سکینت کس پہ اتاری؟ اللہ رسول ہی، اپنے رسول پہ. رسول پہ کیوں؟ رسول تو نہیں پینک ہوئے تھے، مگر رسول ہی یہ دیکھا تھا انہوں نے کہ مسلمان تو جم نہیں رہے، وہ تو ان کے اندر افراتفری پھیل گئی ہے، تو ان کے اوپر بھی تسلی اتار دی. ایک وہ تو ایسے جمے ہوئے تھے، اپنی وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے تھے، وہ بھاگے نہیں تھے، وہ اپنی جگہ پر تھے. کیونکہ ہمیں ایک روایت میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پہ جمے رہے، باقی لوگ بھاگ گئے. تو ان کے لیے کیا تھی سکینت؟ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو فتح دے گا، ان کو فتح نظر آنا شروع ہو گئی تھی، تو یہ ان کے لیے تسلی ہو گئی. اور جو بھاگنے والے تھے ان کے لیے سکینت کیا تھی؟ کیونکہ آگے وعلی المؤمنین، اور مومنوں کو بھی سکینت دی. ان کو سکینت کیسے دی اللہ تعالیٰ نے؟ کہ ان کے دل جو ایسے ہو گئے تھے، وہ پینک ہو گئے تھے اور ان کے قدم اکھڑ گئے تھے، تو ان جمع دیا، وہ لوٹ آئے. ٹھیک ہے، تو ایک سکینت کن کے لیے تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جو آپ کے ساتھ جمے ہوئے تھے ان کے لیے، ان کو فتح نظر آ گئی. دوسری سکینت کس کے لیے تھی؟ مومنوں کے لیے جو بھاگ گئے ہوئے تھے، ان کو ایک تسلی دے دی اللہ تعالیٰ نے، وہ واپس آ گئے. ٹھیک ہے، وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، اور اللہ نے اتارے پھر وہ لشکر جن کو تم نے نہیں دیکھا. وہ کون سے لشکر تھے؟ وہ فرشتے اللہ تعالیٰ نے اتار دیے. یہ فرشتے لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، جیسے بدر میں لڑے تھے ویسے نہیں لڑنے کے لیے آئے تھے، یہ فرشتے کس لیے آئے تھے؟ مسلمانوں کے دلوں کو ڈھارس دینے کے لیے. ٹھیک ہے، یہ مسلمانوں کو جمانے کے لیے. وعذب الذين كفروا، اور عذاب دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، یعنی کافروں کو اللہ تعالیٰ نے سزا دے دی. کافروں کی سزا کیا تھی؟ کہ مسلمانوں کے ہاتھوں
ان کو مغلوب کیا, یہ تو دنیاوی سزا ہو گئی نا, ان کے لوگ قید ہو گئے, ان کے عورتیں اور بچے قیدی ہو گئے ہزاروں کی تعداد میں, 6,000. وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ, یہی جزا ہے, یہی بدلہ ہے کافروں کا, کافروں کی یہی سزا ہے. کئی مارے گئے, کئی مطلب رسوائی ایک طرح سے ہوئی نا ان کی, کہ مسلمان نے ان کو فتح کر لیا. تو جو کفر پہ قائم رہے یہ ان کی بات ہے, اس لیے کہ بعض کو ایمان کی بھی توفیق مل گئی, جس کی آگے ذکر ہے, ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ, پھر مہربان ہوتا ہے اللہ اس کے بعد جس پر وہ چاہتا ہے. واللہ غفور الرحیم, اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, بخشنے والا مہربان ہے. کیسے اللہ تعالیٰ مہربان ہوا, یعنی مہربانی کیا تھی اللہ تعالیٰ کی, صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں تھی, کافروں میں سے بھی جو لوگ مسلمان ہو گئے اس چیز کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ ان کے اوپر مہربان ہو گیا, کیونکہ وہ ایمان لے آئے, اللہ نے ان کو موقع دے دیا. تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے, اور ان کے لیے بھی ہے جن کا, جو میدان جنگ سے بھاگ گئے تھے, یہ تو میدان جنگ سے بھاگنا ہے کبیرہ گناہ ہے, تو وہ بھی واپس آ گئے, ان کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اب کیا ہوا تھا اس میں, اس کی بھی ڈیٹیل آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے مسلمان ہوئے اور کیا ان کے قیدیوں کے ساتھ پھر ہوا. حنین میں قبیلہ حوازن اور ثقیف کے کچھ سردار مارے گئے, کچھ بھاگ کھڑے ہوئے, ان کے ساتھ جو ان کے اہل و عیال اور اموال تھے, ظاہر ہے اہل و عیال کہاں جاتے, یہ تو اپنا مال بھی لیا ہے, اپنے گھر والوں کو بھی لیا, وہ مسلمانوں نے قید کر لیا ان کو, اور مال غنیمت بنا کے مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا. اب 6,000 قیدی اور اتنی اونٹ اور اتنی بکری اور اتنا چاندی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان بن حرب کو مال غنیمت کا نگران مقرر کیا. پھر حوازن اور ثقیف نے مختلف مقامات پر مسلمانوں کے خلاف اجتماع کیا, مگر ہر مقام پہ ان کو شکست ہوتی گئی. وہ اتنے پھر روب میں آ گئے کہ وہ قلعے میں بند ہو گئے, طائف کا قلعہ تھا اس میں بند ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15-20 دنوں تک اس قلعے کا کو محاصرہ کیے رکھا. اب وہ اندر سے ہی تیر برساتے رہے, سامنے آنے کی ان کو ہمت نہیں ہوئی. صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ ان لوگوں کے لیے آپ بد دعا کریں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی. آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ فرما کے واپسی کا ارادہ کیا. آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ان کے لیے ہلاکت کی بد دعا نہیں کی, حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں دیکھیں جنہوں نے طائف میں کیسے پتھر مارے تھے. سیکنڈ ٹائم اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک ایسا ان کے ساتھ آمنا سامنا کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موقع تھا کہ ان کے لیے بد دعا کرتے, سیکنڈ موقع آیا تب بھی نہیں کی. پھر مدینہ کو واپسی کے لیے سوچا کہ مدینہ واپسی جانے سے پہلے عمرہ کر لیں, اور مکہ والوں کی جو بہت بڑی تعداد آئی ہوئی تھی تماشائی بن کے, کہ دیکھتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ اب ہوتا کیا, وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے, انہوں نے مسلمانوں نے کا اعلان کر دیا. اب دیکھ لیں جہاد سے کتنا فائدہ ہوا. اسی مقام پہ پہنچ کے مال غنیمت کی تقسیم کا انتظام کیا گیا. ابھی اموال غنیمت تقسیم ہو ہی رہے تھے کہ وہاں سے حوازن کے 14 سردار ایک وفد زہیر بن سرد کی قیادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے حاضر ہو گئے, جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی چچا بھی تھے ابو برقان. انہوں نے حاضر ہو کے عرض کیا, ہم مسلمان ہو چکے ہیں اور یہ درخواست ہے کہ آپ ہمارے بیوی بچوں کو اور ہمارے مال ہمیں واپس کر دیں. اس درخواست میں عرض کیا گیا, رسول اللہ ہم تو رضاعت میں بھی آپ کے رشتے دار لگتے ہیں, اور جو مصیبت ہم پہ پڑی ہے وہ آپ سے کوئی چھپی بھی نہیں ہے, آپ ہم پہ احسان کریں. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علمین ہے, آپ کے لیے ایک بڑی مشکل کا یہ ہو گیا سچویشن ہو گئی کہ ایک طرف یہ لوگ ہیں رحم کی اپیل کر رہے ہیں کہ ہمارے قیدی اور ہمارا جو مال ہے وہ واپس کر دیں, دوسری طرف دیکھیں اب جو مجاہدین کا یہ حق ہے, کیونکہ تو مال غنیمت ہے, اس میں تو آپ نے پڑھا بھی ہے نا, پانچواں حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, لیکن باقی تو سارا پانچویں حصے میں بھی تقسیم کیا گیا, ہم نے اس جب پارے کو شروع کیا تھا تو ہم نے پڑھا تھا, اور باقی تو مجاہدین کا حق ہے, تو ساروں کا حق لے کے تو ان کو واپس کیسے دے سکتے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اس طرح سے نہیں رہا اس کے اوپر حق. تو بخاری میں روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا, میرے ساتھ جس قدر مسلمانوں کا لشکر ہے جو ان اموال کے حقدار ہیں,
मैं सच्ची और साफ बात को पसंद करता हूँ, इसलिए आप लोगों को इख्तियार देता हूँ, या तो आप अपने कैदी वापस ले लो या माले गनीमत, ये जो माल आपने छोड़ा था ये वापस ले लो, जिसको भी चाहो एक चीज आप ले लो। सब ने कैदियों की वापसी को इख्तियार किया, उन्होंने कहा हमारे कैदी दे दें, माल रहने दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा को जमा करके एक खुतबा दिया, जिसमें अल्लाह की हमदो सना के बाद फरमाया, ये तुम्हारे भाई तायब होके आ गए, यानी तौबा करके आ गए, ये मुसलमान हो गए, मैं ये चाहता हूँ कि इनके कैदी इनको वापस दे दिए जाए, इसलिए कि कैदी भी तो माले गनीमत होते थे, कैदी भी तो इनमें बांटे जाने थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे भी अकेले फैसला कर सकते थे कि नहीं दे दो। अब उन्होंने कहा दिया कि ठीक है सिर्फ कैदी हमें दे दें, हमारे यानी हमारे घर वाले हमें दे दें। तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे मुसलमानों को एक खुतबा दे रहे हैं कि इनके कैदी, ये मैं चाहता हूँ कि इनके कैदी इनको वापस कर दिए जाए, तुम में से जो खुश दिली के साथ अपना हिस्सा वापस देने के लिए तैयार हो वो एहसान करे, और जो इसके लिए तैयार नहीं है तो हम उनको आइंदा अम्बाले फैमे यानी जो भी माले गनीमत आएगा उसमें इसका बदला दे देंगे। यानी ये नहीं क्या कि फोर्सफुली नहीं, तुम्हें देना ही पड़ेगा। और सब ने कहा एक आवाज में कि हम सब खुश दिली के साथ कैदी वापस करने को तैयार है। लेकिन ये चूंकि हकूक का मामला था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने केयरफुल थे कि अब इतना बड़ा मुजमा है, आप देखो ना इतने लोग हैं, हजारों लोग हैं, अब तो कुछ आवाजें जो आ रही हैं उनको आपने काफी नहीं समझा। फरमाया मैं नहीं जानता कि कौन लोग अपना हक छोड़ने के लिए कुछ चीज से तैयार है, कौन ऐसे है जो शर्मा शर्मी खामोश है, कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे ना, आप क्या बोल रहे हैं आप हम इस वक्त। तो मामला लोगों के हकूक का है, इसलिए ऐसा किया जाए कि हर जमात और खानदान के सरदार अपनी अपनी जमात के लोगों से अलग अलग सही बात मालूम करके मुझे बता दें। तो सब ने अपने अपनी जगह पे अपने अपने लोगों से बात पूछी और सब कैदी वापस कर दिए गए, सब ने खुश दिली से अपना हक छोड़ दिए। तो यही वो लोग थे जिनके तौबा करने की बात यहाँ पे आई कि वो तौबा करके आ गए। सुम्मा यतूबुल्लाहु मिन बादी ज़ालिका, बाज़ ने तौबा की, अलामा यशा, जिसके लिए अल्लाह चाहता है, सुम्मा यतूबुल्लाहु मिन बादी ज़ालिका, फिर मेहरबान हो गया, अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली, अल्लाह मेहरबान हो गया, अल्लाह भी उनके लिए पलट आया जिसके लिए वो चाहता है। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। आखिरी आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुश्रिकूना नजसुन, ए ईमान वालों, अब देखे अब वही वाली बात दोबारा आ गई कि मस्जिद हराम में ये लोग दोबारा हज नहीं करेंगे, ये लास्ट ईयर था। ए ईमान वालों, ये मुशरिक नजस है, नजस का मतलब क्या होता है, नापाक। अब जरूरी नहीं है कि किसी के ऊपर कोई गंदगी लगी हो तो आप उसको नापाक कहें, मतलब क्या है, मानवी नापाकी, शिर्क जो है वो एक नापाकी है इटसेल्फ। तो ये नजस है, चाहे वो बाहर से कितने क्लीन नजर आ रहे हैं, लेकिन निजासत क्या है उनकी, उनका शिर्क करना। फला यक़रबुल मस्जिद अल हराम, तो ये अब मस्जिद हराम के करीब भी ना आए, बाद आमीम हादा, इस साल के बाद, यानी ये एक साल कौन सा है, मैंने आपको बताया ये आयात कब नाजिल हुई, 9 हिजरी जी कादा के बाद, अब जिल हज्जा था ना जिसके अंदर आप अली आके अनाउंसमेंट कर रहे थे, तो इस साल के बाद कोई मुशरिक मस्जिद हराम के करीब भी नहीं आएगा, यानी ये लास्ट हज है। अब 8th में मक्का फतह हुआ था, उसमें भी मुशरिकों ने हज किया, 9th में भी हज किया, लेकिन आफ्टर दिस नहीं। अब ये खास मस्जिद हराम के लिए है, और फिर उलमा ने कहा कि इसमें फिर हरम की सारी हदूद ही आ जाती है, इसीलिए आप देखते हैं जब जाते हैं उधर मक्का तो फिर हरम की हदूद जो है उसी के बाहर बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ से आगे फिर कोई भी जो नॉन मुस्लिम है वो नहीं जा सकता। तो फिर इस चीज को कह दिया गया कि आप करीब भी नहीं जा सकते इस साल के बाद। वह इन खिफ तुम आइलतन, और अगर खौफ हो तुमको मुफलिसी का, क्यों मुफलिसी का खौफ था, इसलिए कि अब अगर ये मुशरिक आएंगे ही नहीं हज करने अगले साल से, तो फिर हमारी ट्रेडिंग का क्या होगा, हमारी इकोनॉमी का क्या होगा, मैंने आपको बताया था ना उनकी तो इकोनॉमी ही से चलती थी। मुशरिकों को हज से अगर रोक दिया तो अब इनको ये डर हो गया कि हमारी तो सारा ट्रेडिंग बिजनेस सब बैठ जाएगा, क्या बनेगा हमारा, और यहाँ पे तो किल्लत हो जाएगी, क्योंकि जाहिर है लोग लाते थे चीजें, फूड और ये सब बाहर से ही आता था ना, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं उगता था, यहाँ पे तो किल्लत हो जाएगी, हम क्या करेंगे। तो अल्लाह ताला फरमाता है अगर तुम्हें ये डर है ना कि ये नहीं आएंगे तो क्या होगा फिर हमारा, तो फसौफा युग्नीकुम अल्लाहु मिन फज़लिही इंशा, रिज़्क तो अल्लाह के हाथ में है, अनकरीब वो तुमको गनी कर देगा अपने फजल से अगर वो चाहे। और वाकई ऐसा हुआ कि उसके बाद कब وہاں پہ تو کبھی بھی ایسی نہیں ہوئی تھی قلت. اس کے بعد تو یہ حال ہو گیا کہ مسلمان فارس اور روم تک کو فتح کر لیا جب انہوں نے, تو آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مسجد نبوی میں جو ڈھیر تھا کسرا کے تاج اور اس کے جو قیمتی موتی اور لباس اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے جو محلوں کی چیزیں تھیں ان کے ڈھیر لگ گئے تھے. اتنی خوشحالی ہو گئی تھی مسلمانوں میں کہ صدقہ لے کے پھرتے تھے, صدقہ لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا, اس سے زیادہ کیا بات ہو سکتی. اتنی فتوحات ہوئی تھی. اور آج تک دیکھیں اب اللہ تعالیٰ نے تیل کا خزانہ نکال دیا, اللہ نے کیسے غنی کر دیا, وہاں پہ تو کوئی چیز اگتی آج تک بھی نہیں. تو اللہ جہاں سے چاہے عطا کرے. یہ انسانوں کا ڈر ہوتا ہے اگر یہ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا, پھر ہی میری نوکری چلی جائے آئے, پھر تو ہم بھوکے مر جائیں گے, اگر ہم یہاں سے چلے گئے تو پھر تمہارا کیا بنے گا. تو اللہ ہے غنی کرنے والا, ان کو ڈر ہوا, اللہ تعالیٰ نے کیسا جواب دیا. جب ہمیں ڈر ہو تو ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے اللہ غنی کرے اپنے فضل سے, اگر وہ چاہے, وہ چاہے گا تو جہاں سے مرضی عطا کر دے گا. ان اللہ علیم حکیم, بے شک اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. تلاوت سنیں.
أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر, أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم